نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آج ہم جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے مدنی زندگی کا آغاز. ہم دیکھ چکے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو کروانے والا ہے. مکہ والوں سے نکال کر مدینہ والوں کے پاس اپنے نبی کو لایا, اور اب ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدینہ میں بھی اسلام کی بہاریں پھیلتی بھی دکھیں گی. آپ نے چند دن جو قبا میں قیام فرمایا اس کی وجہ سے وہاں بھی بیج ڈل گیا, جو بعد میں پھر اتنی بڑی خیر کا سبب بنا کہ وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی اس دنیا میں پیش کرنے کا موقع بنا دیا اور اسلام پھیلتا گیا. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے, ابو ایوب الانصاری کے گھر میں قیام کیا کچھ دن تک, اپنے ننہال کو پیغام بھیجا, اور یہاں سے بھی ہم نے اپنے لیے یہ سب چیزیں لے لیں کہ جب بھی کہیں انسان جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے وہاں پہلے سے موجود رشتہ دار اور کانٹیکٹس جو ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اب اگر ہم متنی زندگی کو تھوڑا سا ایک نبوی زندگی کے ناطے سے پہچان لیں تو متنی زندگی تین مرحلوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. پہلا مرحلہ فتنے اور اضطرابات کا تھا, اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی, اور یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذیقعد سن 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ دور تھا جب مدینہ کے اندر نفاق اور یہودیت کی طرح بل ڈلی, اور اس کے نتیجے میں اندر سے فتنے تھے اور باہر سے مکہ والے بدلہ لینے والے تھے. لیکن سن 6 ہجری میں یہ بات پوری ہو چکی کہ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی, تو یہ بات کسی حد تک ختم ہوئی. دوسرا مرحلہ تھا جس میں اب مکہ والوں کے ساتھ صلح, جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوئی, جو بت پرست بھی تھے, لیکن فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری پر یہ دور بھی پورا ہوتا ہے. ان دو سالوں میں اسلام کو بہت کچھ ملا, اتنی خیر ملی کہ شاید پچھلے اتنے سالوں میں نہ ملی ہو. اور پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سورۃ النصر کی آیت کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے کا مرحلہ ہے. کہ پہلے تو کوئی ایک آتا تھا تو مکے کی پہاڑیاں گونج پڑتی تھیں اللہ اکبر سے, اب تو لوگ گروہوں میں مل کے آنے لگ گئے. اس وقت قومیں اور قبیلے گروہوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, بڑے بڑے وفود تھے, اور یہ دور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ جو ربیع الاول میں ہوئی وہاں تک چلتا ہے. ہم ان تینوں ادوار کو انشاءاللہ تعالی محسوس کریں گے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد ہو, یا آج بھی کوئی مدینہ جیسی ایک سٹیٹ مسلم ریاست کے نام پہ بنے, یہ سب مرحلے آئیں گے. سیرت پڑھنے کا فائدہ ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے خود بخود راستے منتخب کرنے آ جاتے ہیں. مثلا مدینہ ایک پہلی ریاست تھی, تو میں اس کو سامنے رکھوں گی تو مجھے یہ لگے گا کہ جب بھی کہیں دین کا کام آپ شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے اندر سے بھی اور باہر سے فتنے کھڑے کیے جائیں گے. جو لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ پریشان ہونے لگتے ہیں, اندر والے پریشان, باہر والے اپسٹ, کچھ عرصے کے بعد سب چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. شرط کیا ہے کہ آپ کی پالیسی صلح حدیبیہ والی ہو, چڑھائی کرنا اور ایک دوسرے کو غصہ دلانا نہ ہو. پھر اس کے بعد لوگ کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں, لوگ آپ کو مان جائیں گے کہ آپ میں بھی کوئی دم خم ہے, آپ سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر کچھ نہ کچھ سمجھوتے بازیاں ہونے لگتی ہیں, اور پھر اس کے بعد دین جب پھیل جاتا ہے تو دین پھیلانے والوں کا وقت پورا ہو جاتا ہے. یہ سنت ہے, یہ فطرت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اسی طرح دین کے کام کرنے کی توفیق دے جیسے آپ نے مدینہ میں کیا. لیکن جو فتنے جو آزمائشیں آپ پر پڑیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے, کیونکہ ہمارے اندر نہ وہ دم ہے نہ خم ہے. تو آئیے ذرا تھوڑا سا مدینہ کے حالات کو بھی دیکھ لیں کہ ہجرت جب ہوئی تو اس وقت مدینہ کے حالات کیا تھے, کیونکہ کسی علاقے کے ماحول کو سمجھے بغیر, وہاں کے حالات کو جانے بغیر ہم وہاں کی چیزیں پوری طرح سمجھ نہیں پا پاتے. اس لیے اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے کہ مدینہ کے حالات کیا تھے. اب دیکھیے کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ ہجرت ہوئی اور اب بس ساتھ ہی ساتھ خیر شروع ہو گئی, لیکن ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ انسان
فتنوں میں پڑھنے اور اپنا مذاق اڑائے جانے سے نجات حاصل کر لے، بلکہ ہجرت کا مطلب یہ بھی تھا کہ ایک ایسا معاشرہ جو پرامن تھا، بے شک کفر پہ ہی امن تھا یا جو بھی تھا، وہاں ایک نیا معاشرہ بنے اور وہاں اسلام کے نام پر بات ہو۔ کیسے؟ یعنی مدینہ میں امن تھا بظاہر، اس طرح کی جنگیں نہیں بھی تھیں بھی، لیکن وہ نوعیت تھوڑی سی فرق تھی، یہاں اوس اور خزرج لڑتے تھے، وہاں کوئی اور حالات تھے۔ لیکن مدینہ میں اسلام کو لانا یہ بھی تو ایک بہت بڑا مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس وقت اس دور کے مسلمانوں پر لازم ہو گیا کہ وہ بھی ہجرت کر لیں اور اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جب بھی کوئی کام نیا نیا شروع ہوتا ہے، اس وقت حصہ ڈالنے والے اس دور کے لوگوں کو تو بڑے مظلوم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد کے ادوار میں آنے والے لوگ انہی پر پھر رش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سابقون الاولون بن جاتے ہیں، اور کبھی وہ مہاجرین اور کبھی انصار کے ضمن میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک لیڈر، ایک قائد، ایک پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کی بن چکی تھی ہجرت کے فوراً بعد۔ آج تک مکہ کا جو ماحول تھا اس میں اب دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، گو کہ شان آپ کی وہاں بھی نمایاں تھی، لیکن جوں ہی مدینہ میں آئے تو اب تو آپ بے تاج بادشاہ بھی تھے اور کوئی آپ کے مقابلے پر لیڈر بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا، ہر ایک کے حالات دوسرے سے فرق تھے، ہر ایک کے مسائل فرق تھے، اور ایک لیڈر کو لیڈرشپ سنبھالتے ہی جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان سب مراحل سے اللہ کے نبی بھی گزرے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور رحمت سے اور اس حکمت سے، جس کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی دوسروں کو حکمت سکھاتے تھے، تو یقیناً آپ کے اندر بھی بہت حکمت تھی۔ آپ نے ان تینوں قوموں کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے معاملہ کیا۔ سب سے پہلا ایک گروہ جن سے آپ کا معاملہ تھا وہ تھے آپ کے پیارے صحابہ کرام، وہ جو اب آپ کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں، جن کی تربیت کی اب ضرورت ہے۔ مکہ میں پسے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، اور علامہ اقبال نے تو کہا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، لیکن صحابہ کرام ذہنی طور پہ بھی غلام نہیں تھے، اور مکہ کے حالات کو سامنے رکھے تو غلام نہیں تھے، آپ کہہ لیجئے کہ ایسے لیڈرز تھے جو ابھی تک اپنے جوہر دکھا نہ سکے۔ اس لیے صحابہ کرام کی تربیت میں آپ کو مشکل نہیں ہوئی، 13 سال تک آپ کی اس طرح کی ٹریننگ ہو چکی تھی کہ آپ کا دل تو پورے کا پورا مومن بن چکا تھا۔ آزمائشوں میں جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کو زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اصل مسئلہ دل کا ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل جم جاتا ہے نا تو ظاہری عادات، حال، حلیہ، یہ تو بدلنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو محاذ تھا وہ مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین تھے، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اس میں دو قبیلے بہت معروف تھے، قبیلہ اوس اور خزرج۔ اوس جو تھے یہ نسبتاً غریب تھے، کمزور تھے، دبے ہوئے تھے۔ خزرج دولت مند تھے، ذرا لیڈر ٹائپ تھے اور اپنے آپ کو بڑا بنا کر رکھتے تھے، اور اسی کے ساتھ آپ کا معاملہ آگے تھا۔ تیسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محاذ کھلا ہوا تھا وہ یہود کا تھا۔ مدینہ میں کیوں آگے، کہاں سے آگے، یہ تو ان کا اصل وطن ہی نہیں تھا، تو یہاں تو اس کا موقع نہیں، لیکن ہم اپنے تفسیر کے سیشنز میں اس بات پہ کئی بار بات کر چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب مدینہ میں آئے تو یہود اس سے پہلے موجود تھے، اور یہ اصل میں بیت المقدس میں رہتے تھے، ملک شام ان کا مدر لینڈ تھا۔ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ نے اپنے دین کی سرفرازی کے ساتھ دنیا میں بھیجا، نبیوں کی اولاد تھی، دنیا میں اللہ کا پیغام نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب سے تعلق توڑا تو کتاب تو برکت کی اور وظائف کی کتاب بن گئی اور یہ غلام بن گئے۔ ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہی کام رہا کہ جب تک وہ کتاب سے جڑے رہے اللہ نے ان کو آپس میں بھی جوڑے رکھا اور دشمن ان سے کٹے رہے، لیکن جو ہی کوئی اہل کتاب قوم، کوئی اپنے دور کی مسلمان قوم اپنی کتاب سے کٹی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ ٹکڑوں میں بانٹا، فرقوں میں بٹ گئے، بلکہ دشمنوں نے ان کے ٹکڑے کر دیے۔ بار بار تاریخ میں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب بھی یہ کتاب سے کٹتے زوال آ جاتا اور زوال کے دور میں کوئی بھی بادشاہ ان کو غلام بنا لیتا. کبھی بخت نصر کے ہاتھوں پٹے اور بابل پہنچ گئے اور وہاں سے کتاب سے کٹنے پہ جادو ٹونے میں ملوث ہو گئے. کبھی ٹیٹس کیا تو ہوئے کس طرح مختصر کے اسی طرح کی چوٹیں کھاتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی ہجرت کر کے مدینہ کیوں آ گئے, وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں کوئی یہ کہہ دے کہ آپ ناروے کے ایک خوبصورت اور ایک ایڈوانس شہر کو چھوڑ کر افریقہ کے کسی جنگل میں جا کے بسنے لگے. کیا خوبی تھی مدینہ کی؟ کچھ بھی تو نہیں, چھوٹا سا ملک تھا, شہر تھا جہاں کھیتی باڑی کرتے. لیکن ان کے مدینہ میں آنے کی بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ ان کی کتابیں اور ان کے علماء کرام اب ان کو اشارے دے رہے تھے کہ آخری نبی کی آمد کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں, اور آخری نبی ان کے خیال میں بھی مکہ میں پیدا ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آنے والا ہے. تو یہ اس نبی کے استقبال میں مدینہ میں آ کے جمع ہوئے اور پھر وہی جمع ہو گئے. اب ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ تین قسم کے گروہ تھے, صحابہ کرام کی بات جیسا کہ پہلے کر دی گئی, کمزوریوں میں سے نکلے ہوئے تھے, کوئی کسی گھر کا کوئی کسی گھر کا, ایسے لوگ جو ہیں وہ را مٹیریل ثابت ہوتے ہیں کبھی بھی جہاں بھی دین کی بات ہو. انہوں نے اپنی تربیت کی, اللہ کے نبی کا ساتھ دیا, کسی بھی موقع پہ اللہ کے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. اس کے اندر وہ لوگ جو پیچھے سے ساتھ چلتے آ رہے تھے ان کو یہاں آ کے بعض مقامات پہ کئی مشکل مراحل سے گزرنا بھی پڑا. جبکہ کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہونے لگے تو نیو اینڈ اولڈ اسٹوڈنٹس کا جیسے ایک فرق ہوتا ہے, یا نئے ساتھی اور پرانے ساتھیوں کا جو فرق ہوتا ہے, وہ سب کچھ یہاں تھا. لیکن تزکیہ اتنا خوبصورت ہو چکا تھا, حالات اتنے اچھے تھے کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہارڈ ٹائم نہیں دیا. انہوں نے یہاں آ کر آپ سے دوسرے علوم بھی لیے, تربیت ہوئی, عملی میدان میں گئے, یہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہوا. اور یہ ایک معاشرے کو تعمیر کرنا کوئی ایک دن کی بات نہیں ہوتی, ایک دن, مہینہ, سال نہیں, ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے. ادھر سے وہی کا سلسلہ جو جاری تھا, اصل میں یہ ٹریننگ کورس تھا, آپ کہہ لیں کہ یہ نورون علا نور کورس ہو رہا تھا صحابہ کرام کا. مکہ میں وہ مکی دور پڑھ چکے, قرآن پڑھ چکے, اللہ کی حکمتیں سمجھ چکے, اب ان کو عملی کام کرنے کے موقع ملتے گئے, اور اللہ کے نبی ان کی تعلیم, تربیت, تزکیہ کا کام کرتے رہے. صحابہ کرام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو اتنا سیکھ چکے اب ہم اور کیا کریں, بلکہ ہر آیت نے ان کے ایمان کو بڑھا ہی دیا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب بھی کوئی قرآن کی آیت اترتی تو ان کا دل ایمان سے اور بھر جاتا, ان کو اور زیادہ خوشی ہوتی کہ واقعی ہم ہیں وہ خوش قسمت لوگ جو اللہ کے نبی سے براہ راست پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا کلام ہمارے سامنے نازل ہو رہا ہے. بعد والی قیامت تک آنے والی نسلیں کبھی بھی اس خوبی کو پا نہیں سکتی. اور اللہ کے نبی کا معاملہ تو ان کے ساتھ وہی تھا جو سورت جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی آتا ہے, سورت آل عمران میں بھی مختلف طرح سے یہ آیت 3 دفعہ قرآن پاک میں آتی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان میں سے تھے کہ جو ایسے لوگوں کو تعلیم اور تزکیہ ان کا کر رہے تھے جو پہلے سے گمراہیوں میں تھے, ہدایت سے دور تھے. قصہ مختصر یہ ہے کہ دو طرح کے معاملات تھے, وہی الہی کا سلسلہ موجود تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان کی خوبیوں کے مطابق کام دیے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جس کو آپ ان کے ساتھ شیئر نہ کر سکے ہوں, ہر معاملے میں وہ بہت اچھے تھے. اور اس وقت مسلمان جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے وہ دو طرح کے ہو گئے, ایک تو وہ تھے جو خود اپنی ہجرتیں کر کے آئے تھے, گھر مال سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے, ان کی تو ان کا تو امتحان ہو ہی گیا. لیکن ایک دوسرا گروہ جو یہاں آپ کو ملا وہ انصار کا تھا کہ جن کو نہ کوئی تجربہ تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن ایمان بندے کو کیسے پیارے راستے دکھاتا ہے, قربانیاں کرنا سکھاتا ہے. انہوں نے ان لٹے پٹے لوگوں کو اس طرح سے سہارا دیا کہ فرق نہ رہا, کس طرح سے ایک مہاجر اور ایک انصار ساتھ ملے اور کس طرح کی قربانی دی. سورۃ توبہ میں اس پہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے خراج تحسین پیش کے ان گروہوں کو اسی طرح سورۃ الانفال میں بھی ایسی آیات ملتی ہیں۔ مسلمانوں کو اس وقت جو مشکل تھی وہ کیا تھی کہ باہر سے بائیکاٹ ہو رہے تھے، سوشل بائیکاٹ ہیں، کہیں اکنامیکل بائیکاٹس تھے، حالات تنگ سے تنگ ہو رہے تھے، اور اس دور میں مسلمانوں کو مال کا مسئلہ تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پہلے سے رہتے تھے، جو پہلے مشرک تھے، انہیں مسلمانوں پر کوئی بھی غلبہ تو حاصل نہیں تھا۔ کچھ مشرکین شک اور شبے میں مبتلا تھے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کرتے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی اس طرح کا گرج نہیں تھا جو کہ مکہ میں ہمیں دکھتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے، بلکہ بڑے پکے سچے مومن بنے۔ اس کے برعکس کچھ مشرکین ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کینہ اور دشمنی تھی، لیکن ان کو بھی سامنے آنے کی ضرورت نہ ملی آپ سے محبت کرنے اور اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے، وہ مجبور تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی کا نام بھی آتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کو جنگ بواس کے بعد اپنا لیڈر بنانے پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا، اور جنگ بواس کا نام سنتے ہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ 200 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ نسلوں کی نسلیں کٹ کٹ کے ختم ہو چکی تھی۔ بالآخر انہوں نے سوچا کہ نہ آپ کا لیڈر نہ ہمارا، چلو دونوں ایک کو بناتے۔ صرف لیڈرشپ کی جنگ تھی۔ اوس کہتے تھے ہمارا لیڈر ہو، خزرج کہتے تھے ہمارا ہو۔ بالآخر وہی ہوا کہ جو ہوتا ہے، اوس چونکہ دبے ہوئے کمزور تھے، انہوں نے کہا اچھا بھائی تم بنا لو اپنا۔ اس کو نامینیٹ کیا گیا، اس کی رسم تاج پوشی جو تھی اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تاج تیار ہو رہا تھا تاکہ اس کو اس دور کے رواج کے مطابق بادشاہ قرار دیا جائے۔ کہ اتنے میں تلاؤ بدر علینا والی کیفیت ہوئی اور لوگوں کا رخ آپ کی طرف ہو گیا۔ اللہ کا حکم تھا جب نائٹ بلب کے سامنے بڑا بلب جل جائے تو نائٹ بلب کو کوئی نہیں دیکھتا، یا بڑی سے بڑی ٹیوب لائٹ سورج کی روشنی کے اندر مان پڑ جاتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ اللہ کے نبی کی صورت میں جو خوبصورت شخصیت، جو کردار تھا، وہ لوگوں کے دلوں پہ چھا گیا۔ یہ تو ہونا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بادشاہت چھینی۔ ہر حاسد کا یہی حال ہوتا ہے، اللہ کی بانٹ پہ راضی نہیں ہوتا، وہ سوچتا کہ میرے حصے کا دوسرے لے گئے۔ چنانچہ دل میں دشمنی چھپائے ہوا تھا۔ غزوہ بدر تک یہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن غزوہ بدر جو آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، تاریخ ساز قسم کی فتح تھی جو مسلمانوں کو ملی۔ اس وقت پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، اب نہیں، اب تو وہ شرک پہ اگر قائم رہا تو وہ تو دنیا کے فائدے بھی نہیں لے گا، اور آخرت کا تو اس کو کیا ملنا تھا۔ لہٰذا اس نے دل کے اندر اسلام کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت یا بغض رکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے اعتقادی نفاق۔ اعتقاد ہی خراب تھا، عقیدے کا ہی بگاڑ تھا، عمل کہاں سے ٹھیک ہوتے، اندر سے کفر میں تھا۔ کوئی موقع نہیں چکنے دیا کہ جس وقت یہ کوئی سازش کر سکتا اور یہ نہ کرتا۔ اور اس کے ساتھ عموماً بڑے لوگ تھے، کیونکہ یہ بھی خزرج سے تھا اور سرداروں میں سے تھا۔ دوسری طرف ان کی دوستیاں جو تھیں وہ یہود کے بڑے قبائل بنو نذیر اور بنو قینقہ کے ساتھ تھیں، تو یہ سب بڑے بڑے چند لوگ مل جاتے، جہاں بھی موقع ملتا اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے۔ ہر جنگ کے پیچھے ان کے ہاتھ تھے، قاتلانہ حملوں میں ان کے ہاتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے گھریلو حملے ہوئے، آپ کی بیویوں کے معاملات میں، سب میں پیچھے یہی نام تھے۔ اور کچھ سیدھے سادھے لوگ بھی ان کی باتوں میں آ کر بعض دفعہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ یہود جو تھے، جس کی بات تھوڑی سی پہلے کی تھی، کہ ہجرت کر کے جاز میں آ چکے تھے، اصل میں ان کی زبان ہیبرو تھی، عبرانی زبان تھی، لیکن جب عرب میں آئے تو کچھ عرصے کے بعد وضاقتہ، زبان، تہذیب سب عربی رنگ میں رنگ گئی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے۔ ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہوئے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ ان کی نسلی عصبیت جو تھی وہ برقرار رہی، کبھی بھی عربوں میں گھل مل نہ سکے۔ اور اپنے اسرائیلی ہونے پہ، یہودی ہونے پر یہ فخر کرتے تھے اور دل سے عربوں کو حقیر جانتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے، اور امی ان کی زبان میں بدو، وحشی، رزیل، پسماندہ، اچھوت کے معنوں میں آتا تھا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے جائز ہے، جس کا جو مال لے لیں ان کو اجازت ہے، تیل کے کنویں لے لیں، زمینیں لے لیں، اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن پاک میں پیش کیا، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، انہوں نے کہا کہ ہم پر تمیوں کے معاملے میں کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں کوئی کہے گا ہم ان کا مال لیں نہ لیں، دیں نہ دیں، ہمارا کوئی حال نہیں بگڑے گا۔ ان کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا بنی ہی ہمارے لیے ہے، اور آج جس کے پاس جو ہے وہ اصل نے اس نے ہمارا چھینا ہوا ہے۔ پھر ہوا کیا کہ ان یہود نے اپنے دین کی نشر و اشاعت میں کوئی کام نہ کیا، کیونکہ خود بھی دین بدل چکے تھے، اور ان میں ایک نسلی تفاخر کا جذبہ تھا کہ بون یہودی ہی یہودی ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ورنہ تو جتنے آرگنائزڈ اور انٹیلیجنٹ یہ لوگ ہیں شاید آج دنیا میں سب سے زیادہ یہی قوم ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ اپنے دین کی نہ تبلیغ کرتے، جو دین تھا ان کے پاس اصل دین سے بالکل ہٹا ہوا، کتابیں چھوڑی، نبی کا ساتھ چھوڑا، تو پتب اتما تتلو شیاطین اعلیٰ ملک سلیمان کی صورت میں یہ فالگیری، جادو، جھاڑ پھونک، ٹونے ٹوٹکوں میں پڑ گئے، خود کو روحانی پیشوا کہلاتے، کہیں کہیں بڑے بڑے قائد بن جاتے، لیکن دین نہیں تھا، صرف امانش۔ سورت بقرہ میں اس پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حقیقت کھولی کہ کس طریقے سے ان کا دین صرف امانیش رہ گئیں، امنیس دین کی بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف یہود میں دولت کمانے کی بہت زیادہ حرص بھی تھی، ماہر بھی بہت تھے، بہت ایکسپرٹس تھے، غلہ، کھجور، شراب، کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی، غلہ، کپڑا اور شراب باہر سے منگواتے تھے، کھجوریں باہر بھیجتے تھے، اس طرح کے کاموں میں رہتے، اور اپنے تجارت کے مال پر اربوں سے دگنا تگنا نفع حاصل کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سود خور بھی تھے۔ بڑے بڑے عرب شیوخ جو تھے ان کو یہ سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے، اور وہ سردار اس پیسے کو اپنی بڑائی اور قصیدہ گوئی اور محفلیں برپا کر کے اس میں لٹا دیتے، بیکار دولت ضائع کرتے۔ دوسری طرف یہود اسی پیسوں سے ان سرداروں سے ان کی زمینیں، ان کی کھیتیاں، باغ جو تھے وہ گروی رکھوا لیتے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھے۔ ہے نا سوئی بھی قوموں کا حال، آج بھی یہی ہوا۔ پھر ایک اور معاملہ تھا کہ یہ قوم اسلحہ سازی میں بہت معروف تھی، اصل میں تو یہ سنار تھے لیکن ہتھیار بنانا ان کا کام تھا، اب ان کو اپنے ہتھیار بیچنے ہوتے تھے، اس لیے ان کا کام کیا تھا کہ یوس اور خزرج کو آپس میں پہلے لڑاتے، پھر جب وہ لڑتے تو پھر ان کو اپنے ہتھیار بیچتے، اور انہی ہتھیاروں کو پھر جب وہ ان سے سود کی رقموں پہ لیتے تو ہتھیار بھی بک جاتے، اور قرضے کی بڑی بڑی رقمیں لوگوں کے نام پہ رہتی۔ اب وہ ہتھیار چلانے تو کہیں ہیں، اس کے لیے یہ جنگ اور فساد کی آگ بھڑکاتے، سازشیں پھیلاتے، اور اس طریقے سے پوری کی پوری اکانومی ان کے ہاتھ میں تھی۔ قبائلی لوگوں کو بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم کن کے ہاتھوں میں کیا آگے ہیں، ذرا سی کہیں جنگ ٹھنڈی ہوتی تو یہ فوراً کوئی ایسی بات چھیڑ دیتے کہ وہ پھر لڑنے لگ جاتے، جنگ شروع ہوتی تو کناروں پہ کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ تھے وہ حالات کے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، کیسے خوشگوار حالات ہیں کہ کیسے، ایسے لگتا ہے جیسے ایک لڑکی شادی کے بعد سسرال جائے، باہر سے تو بڑی چوکا چوند لگے، اندر جائیں تو پتہ چلے ہر بندہ دوسرے سے کٹا ہوا ہے، کوئی دشمنی میں ہے، کوئی کسی کی مخالفت میں ہے، اور کٹی ہوئی قوم لگتی ہے۔ یہود کے تین بڑے گروہ تھے، ایک بنو قینقاع، یہ خزرج کے دوست تھے۔ اس دور میں لوگ، چونکہ عربوں میں کوئی بھی اجتماعی حکومت نہیں تھی، لہٰذا لوگ دشمنوں کے اور چوروں چکاروں کے فتنوں سے بچنے کے لیے آپس میں دوست بنتے، اس کو حلیف بننا کہتے تھے، حلف اٹھاتے تھے یعنی قسم اٹھاتے تھے۔ تو قینقاع کے ساتھ حضرت کے تعلق تھے، اسی طرح بنو نذیر کے بھی انہیں کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ دونوں تھوڑے امیر لوگ تھے، لیکن بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے خلیف تھے، اور دونوں مدینہ کے کناروں میں رہتے تھے۔ اب اسی طرح سے جب آپس میں ساتھی بنتے تو اوس کے مقابلے میں خزرج آ جاتا، اور اوس اور خزرج کی مدد کرتے ہوئے یہودی قبیلے کے مقابلے میں یہودی آ جاتا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ میں فتومنون بعد الکتاب وتکفرون بعد سے کہا کہ جب تمہیں دین کی باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، جو دل چاہتا ہے مانتے ہو، جو دل نہیں چاہتا اس کو نہیں مانتے۔ اب جب اسلام آیا تو کیا دل میں آتا ہے کہ یہود تو شکر کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جس نبی کی امید میں وہ مدینہ میں آئے وہ آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ اسلام اس خاندان سے نہیں آیا جس سے بنی اسرائیلیت تھے، پیغمبر ان کی نسلوں سے نہ آئے، ان کی نسلی عصبیت اتنی بڑھ کی کہ انہوں نے اسلام کو بغض اور دشمنی کی نظر سے دیکھنا چاہا۔ دوسرا، ان کو اسلام سے ایک اور بھی بیر تھا، اور وہ کیا کہ اسلام کی دعوت تو امن کی دعوت تھی، پیس کانفرنس تھی۔ اسلام کا تو مطلب پیس ہے، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، دشمنیوں کی آگ بجھاتا ہے۔ ہاں، ہر معاملے میں امانت داری، پاکیزہ مال، حلال حرام کا فرق۔ اب یہ سب کچھ وہ تھا جس کے خلاف انہوں نے اپنی معیشت بنائی بھی تھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اگر اسلام آ گیا تو پہلے طور پہ تو سارے ہی لوگ یثرب کے مدینہ کے آپس میں مل جائیں گے، پھر یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، سود ختم ہو جائے گا، تو ان کا تو سارا کچھ گیا۔ اب دیکھیں، سمجھدار قومیں، عقل مند تو واقعی یہ بہت ہیں، آج بھی بہت عقل مند ہیں۔ ہر 100 مسلمان کے مقابلے میں ایک یہودی ہے آج بھی دنیا میں، لیکن آپ دیکھیے ذرا مسلمانوں کا حال، 100 گنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ نہیں کر پاتے جو وہ بالکل آٹے میں نمک والے بھی سمجھداریوں کے ساتھ کام کر جاتے ہیں۔ انہوں نے دور کی فکرے کو پکڑ لیا کہ اگر اسلام آ گیا تو ہمارے دن گنے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی دعوت کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے۔ ان کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے دین کو بدنام کر دو تاکہ کوئی اس طرف آئے ہی نہ، اور دل میں ان کے یقین تھا کہ یہ سچ ہے۔ ما عرفو، کہ وہ پہچان چکے تھے کہ یہ دین سچا ہے، یہ کتاب سچ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی ہے وہ اس کو کر کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ اور ان کے اس تعصب کی ایک گواہی حضرت صفیہ بنت خوی بن اختب بھی دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ اور چچا کی وہ بات سن چکی ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر سن کر یہ مدینہ گئے، دونوں مل کے آئے، پھر گھر آ کے چچا اور باپ نے جو ملاقات کی اس کا خلاصہ وہ سناتی ہیں خود ہی۔ کہتی ہیں کہ اتنی محبت تھی میرے باپ کو مجھ سے اور میرے چچا کو، ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں صبح صبح اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئے، اور کہتے جب واپس آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے اور بہت جیسے بوجھل دل تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے کیا ہوگا، اور انہوں نے سے مجھے بھی نہیں اٹھایا، یہ چھوٹی سی بچی تھی اس وقت۔ پھر کہتی ہیں جو بات میں نے سنی وہ یہی تھی کہ چچا اور باپ نے ایک دوسرے کو یہی پوچھا کہ بتاؤ بھائی یہ جو شخص ہیں وہ کیسے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بھائی یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ کہا تمہیں یقین ہے؟ کہا یقین ہے۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ کہا اچھا آپ بتائیں، باپ کیا کریں گے؟ تو ان کے باپ نے کہا کہ عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا میں ان کی مخالفت کروں گا۔ اللہ اکبر، کیسے دیکھیے دل میں بغض اور حسد پال کر لوگ اپنی ہی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، کسی کو کیا ملا، نقصان تو ان کا ہوا نا۔ اسی طرح کی ایک روایت عبداللہ بن سلام کے مسلمان ہونے کے واقعے سے بھی پتہ چلتی ہے، جو ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو بنو نجار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو یہ فوراً گئے، چند سوالات آپ سے پوچھے، اور یہ وہ سوال تھے کہ جو نبیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو آپ فوراً مسلمان ہو گئے۔ ساتھ ہی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہود جو ہیں یہ بہت بہتان باز قوم ہیں، دشمن قوم ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کچھ فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو یہ آپ کے پاس مجھ پر بہت سارے بہتان لگائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جب یہود کو بلایا، وہ آئے تو عبداللہ بن سلام ایک کونے میں چھپ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی ہیں؟ کہنے لگے بہت اچھے، ہمارے سب سے بڑے عالم، بہت عالم کے بیٹے، بڑے، یعنی خوب تعریفیں کی، سردار، سردار کے بیٹے کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ ایک جگہ تک کہا کہ کریم ابن کریم، بڑے اچھے آدمی، اچھے آدمی کے بیٹے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے 2-3 بار یہ بات کی، اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس انسان ڈرتا ہے نا وہی بات ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی تو عبداللہ بن سلام باہر آئے، کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گواہی دی، یہ بات سننی تھی کہ یہود بول اٹھے شرنا وابن شرنا، سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا۔ اچھا یہ بھی لوگوں کی ایک عجیب بات ہے کہ وہ ماں باپ کو فوراً گالی دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو عبداللہ بن سلام نے ان کو کہا کہ یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو، وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حق لے کر آئے ہیں، لیکن یہود نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہ وہ پہلا تجربہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق ہوا، اور یہ پہلے دن ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ پہلے دن ان کا ایک اتنا بڑا عالم مسلمان ہو گیا۔ لیکن بس ہدایت کی بات ہے نا، جس کو ملنی ہوتی ہے اس کو ملتی ہے، اور اس کو ہی ملتی ہے جو لینا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ہلکا سا خلاصہ تھا مدینہ کے حالات کا، اور 13 سال کی دشمنی باہر تھی، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جس جگہ آپ آئے ہیں وہاں کے حالات کچھ اتنے خوشگوار بھی نہیں تھے۔ مسلمان بہت سارے مسائل کے بیچ میں گھر سکتے تھے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی نہ ہوتی۔ کس طریقے سے آپ نے ایک ایک معاملے کو لیا، اور آپ دیکھیے اتنی جنگوں میں سے اللہ کے نبی اس لیے سرخرو ہو گئے کہ آپ نے ریکشن نہیں شو کیا، ہر ایک کی سن لی، لیکن کیا وہی جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کا حکم تھا۔ ان کی سانسیں ساری پیچھے پڑ گئیں کیونکہ آپ غصے میں نہیں آئے۔ کس طریقے سے مسلمان وہاں پہ اپنے قدم جما سکے، انشاءاللہ ہم اگلے سارے واقعات پڑھتے ہوئے سنتے بھی جائیں گے، دیکھیں گے بھی کہ آپ کس معاملے کے ساتھ لیتے ہیں۔ اور آج پھر مسلمانوں کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، آج کے حالات کو اتنے برے نہیں ہیں، آج کے مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ تو اس وقت تھا جبکہ دین نیا نیا شروع ہوا تھا۔ لیکن کام وہی کرنے پڑیں گے جو اللہ کے نبی نے کیے تھے۔ کرتے کیا، کام کیسے شروع کریں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں کیا مراحل طے کیے، سب سے پہلے کیا کام کیا۔ اور آج ہمیں بھی اگر اسلام کی خواہش ہے، ہم بھی اگر اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی اسلام کے نام پہ کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم سب کے لیے بھی یہی لائحہ عمل ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو نجار کے محلے میں اترے تھے، یہاں جمعہ 12 ربیع الاول کو حضرت ابو ایوب الانصاری کے گھر کے سامنے آپ رکے، اور یہی آپ کے پہلے میزبان بنے۔ جہاں سے آپ کی اونٹنی اٹھ کے واپس چلی گئی تھی، اس جگہ پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی بھی اللہ کے حکم سے اٹھے گی اور بیٹھے گی، جہاں بیٹھ کے پھر اٹھ گئی تھی اس جگہ پہ مسجد بنے گی۔ اب وہ جگہ پتا کی گئی تو 2 یتیم بچوں کی تھی، اللہ کے نبی نے ان سے یہ جگہ خریدی اور خود مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے، اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرما رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرتی فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ ساتھ ہی آپ ایک اور شعر بھی پڑھتے تھے، حازل حمال لا حمال خیبر حاز ابر ربنا و اطہر۔ یہ بوجھ حیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ یعنی جوش دلانے والی باتیں تھیں، صحابہ کرام بھی خوش تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ کام کرنے میں خوشی محسوس کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کی زبان پہ جو ترانے تھے اس وقت، لائن قید نبن نبی یو یا عمل لذاک من العمل المدلل، اگر ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کے نبی کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ جو جگہ خریدی گئی اس میں مشرقین کی چند قبریں بھی تھیں، کچھ حصہ ویران تھا، کھجور اور غرکت کے چند درخت بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی قبریں اکھڑوا دیں، جو ویران جگہ تھی اس کو برابر کیا، یعنی بالکل ٹیڑھی میڑھی جو جگہ ہوتی ہے بے آباد قسم کی، اور کھجوروں اور کے درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اسی طرح دروازے کے بازو کے دونوں طرف پتھر کے بنائے گئے، سمجھے چوکھٹ جس کو کہتے ہیں، یہ پتھر کی بنائی گئی۔ دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاہیں اور پتے ڈلوا دیے گئے، اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، اور 3 دروازے لگا دیے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، اور بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ یہ تھی مسجد نبوی۔ آج آ کے دیکھیں کوئی، اللہ کے نبی نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ مسجد ایسی بن جائے گی۔ یہاں یہ بھی بات سوچنے کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی نے زمین خریدی کیوں۔ یہ ایک بہت پیاری سنت ہے جس سے آج ہم مسلمان منہ پھیر چکے ہیں کسی حد تک، اللہ ماشاءاللہ۔ اگر پہلی ہی زمین آپ مفت کی لے لیتے یا زبردستی لیتے، وہ لڑکے تو دے ہی دیتے بیچارے، لیکن طرح ڈل جاتی، جہاں دین کا کام کرو مانگ تھانگ کے کرو اور لوگوں سے زبردستی لو، بتایا کہ خود قیمت دو، جب چیز کی قیمت دے دی جاتی ہے نا تو پھر آپ کا حق زیادہ رہ جاتا ہے، اور یتیموں کے حق بھی تو نہیں کھانے۔ آج اگر ہم زبردستی کر کے لوگوں سے چندے جمع کرا کے مسجدیں بنا بھی لیں گے تو برکت تو نہیں رہے گی، خیر تو اس میں نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک سنت تھی۔ پھر آپ نے مسجد کے ساتھ چند مکان بھی تعمیر کروائے، جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں، چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کے شاہوں اور پتوں سے بنائی گئیں۔ یہ بات میں آپ کی بیویوں کے حجرے بنے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کو بھی پھر ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے تاکہ انتظامات کو ٹھیک طرح سے نبھا سکے۔ جب حجرے تعمیر ہو گئے تو آپ ابو ایوب انصاری کے گھر سے پھر یہی منتقل ہو گئے۔ اب یہ مسجد ہی نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی، ایک پورا مسلمانوں کا میٹنگ پوائنٹ تھا۔ ہر طرح کی اسلامی تعلیمات، ہدایات کا درس یہاں سے ملتا۔ یہاں کئی محفلیں ہوتی کہ جہاں مسلمان پچھلی دشمنیوں کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے۔ ایک چھوٹا سا مرکز بن گیا جہاں ایک پوری ریاست کا نظام چلانے کے لیے یہ جگہ کیبنٹ کے طور پہ بھی یوز ہو رہی تھی اور کورٹ یا عدلیہ کے طور پہ بھی تھی۔ یہیں سے فوجیں بھیجی جاتی، یہی آتے۔ آج ہم نے لفظ مسجد کو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ مسجد ایک اچھوت سی چیز بن گئی، مسجد ہو گئی، پانچ وقت کھلے گی، باقی تالے ایک لگے ہوں گے۔ کبھی بھی مسجدیں اپنے خرچے پورے نہیں کر سکتی اگر صرف وہاں پانچ وقت کی نماز پڑھائیں گے آپ، یا ایک رسمی کلامی بچوں کو چار شام گھنٹوں میں سپارے پڑھا دیجئے۔ نہیں، مسجد ایک پورا سینٹر ہونا چاہیے جہاں سے علم کی باتیں بھی ہوں اور جہاں سے جہاد اور اس طرح کی ساری سرگرمیوں کو دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس مسجد کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل بنوایا جو صحاب صفہ کے لیے، ایک علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ہاسٹل کا کام دیتا تھا۔ فقیر مہاجرین جن کا کوئی تھا ہی نہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی نے یہاں ایک قسم کا گیسٹ ہاؤس بنا دیا۔ اسی طرح ہجرت کے بالکل شروع کے دور میں اذان شروع ہوئی، پانچ بار اتنی خوبصورت آواز آتی تھی کہ جس سے لگتا ہے کہ واقعی چاروں طرف اللہ کے وجود کی گواہیاں ثبت ہوتی ہوں۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی بنوا کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جو بعد میں مسلمانوں کو جوڑنے میں بہت ہی زیادہ مددگار بھی ثابت ہوا۔ بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ اللہ کے نبی کی ان ساری کوششوں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو لے کر چلتے تھے۔ تو یہاں سے ہم سب اپنے لیے عمل کی باتیں لیتے رہیں اور دعا کریں کہ ہم سب بھی اسلام کے لیے اسی نہج پہ کام کرنے والے بن جائیں، ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کو فائدہ دینے کے لیے تن من دھن لگا دیا جائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔